أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.
یہ سورۃ طہٰ کا آخری رکوع ہے. چند آیتیں رہ گئی تھیں سورہ مکمل ہونے کے لیے. پہلی آیت میں اللہ پاک اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو صحیح راستہ ملنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ پچھلوں کے انجام سے سبق لیں. پچھلی قوموں کے واقعات اگلی قوموں کے سامنے ہر زمانے میں ان کے نبیوں کے راستے سے پہنچے ہیں, اور قرآن پاک میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے, اور اس میں پچھلوں کے انجام کو بہت واضح طریقے پر سمجھایا گیا. عقل مند آدمی وہ ضرور اس میں غور کرتا ہے, اور جو غور کرتا ہے تو اس کو نتیجہ ملتا ہے. تو اس پر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی اس بات سے کہ کتنی بستیاں ہم نے اور کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی ہیں. بے شمار قومیں, بہت سی طاقتور, اور ہر اعتبار سے کوئی قوم کسی اعتبار سے اور کوئی قوم کسی اعتبار سے بہت ہی اپنے گھمنڈ میں تھی, اور اس خیال میں تھی کہ ہمیں کوئی فنا نہیں کر سکتا, ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے ان سب کو ان کے انجام تک پہنچایا. کسی قوم کو تعداد کے اعتبار سے اپنا جان تھا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں, اور جو مقابل لوگ تھے ان کے بارے میں گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ چند لوگ مل کے ہمارا کچھ بگاڑ لیں گے. یہ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے 80 آدمی تھے کم و بیش. اب بڑا 80 آدمی مل کے پوری دنیا کا مقابلہ کیا کرتے؟ ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی کسی وقت تباہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ انتظام ہم کریں گے، تم اپنے ان 80 کے بچانے کا انتظام کر لو، اور تدبیر یہ بتا دی کہ کشتی بنا لو اور اس میں سوار ہو جاؤ. اور پھر نوح علیہ السلام کو بغیر وحی یہ بتا دیا کہ ایسا طوفان آنے والا ہے کہ جانور بھی سارے مر جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی جو مصلحتیں جانوروں سے متعلق ہیں وہ فوت ہو جائیں، اس لیے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ میں رکھ لو. سناچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے ایمان والوں کو سوار کر لیا اور جانوروں کے جوڑوں کو بھی سوار کر لیا سب. اور پھر جو بارش ہوئی ہے، اوپر سے بارش اور ادھر نیچے سے بارش، زمین میں سے پانی اگلنا شروع ہو گیا، اور تو اور جو تنور ہے اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، آگ جلنے کی جو جگہ ہوتی ہے. بس پھر تو یہ تھا کہ عذاب عام آ گیا، پوری زمین پر پانی آ گیا تھا. اسی لیے جب تمام جانوروں کو بھی، جانوروں کی ایک ایک قسم کو اٹھا لینے کو کہا تھا، تو طوفان نوح جو ہے وہ پوری زمین کو محیط تھا. تاریخی روایتوں میں یہ ہے کہ 6 مہینے تک تھا. اب 6 مہینے تک کوئی کہاں تک پانی لے سکتا تھا؟ بڑی بڑی پہاڑ کی چوٹیاں اس میں ڈوبی ہوئی تھیں، یہ بھی نہیں کہ تھوڑا سا پانی تھا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو یہی گمان ہو گیا تھا کہ پانی پڑے گا بھی تو کتنا پڑے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، صحابی علاج بنی آپسی بھی نہیں ملنا، میں پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، پانی سے بچ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ارادہ جو ہے سب کو ختم کرنے کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی پہاڑ پہ اگر جائے گا تو بھی نہیں بچے گا. وحال بینہم الموج، وہ اسی طرح اپنے آپ کو پہاڑ پر بچائے ہوئے تھا، ایک موج آئی ہے پہاڑ پہ سے اڑا لیا اس کا، پانی کی ایک موج آئی ہے پہاڑ پہ سے اکھاڑ لیا اس کا. قوم عاد و قوم سمود ایسے قومیں تھیں کہ ان کو اپنی ہیلتھ پر بڑا زعم تھا، بیماری نہیں ہوتے تھے، مرتے ہی نہیں تھے، بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے ان کے مرنے کے، ایسے قوی اعصاب کے لوگ تھے، اور اونچے پورے بڑے بڑے ایک دم، چار چار مکانات، چار چار مرتبہ ان کو اپنے گھر کے لیے مکان بنانا، اپنے رہائش کے لیے مکان بنانا پڑتا تھا، شوق کے لیے نہیں بلکہ ضرورت کے لیے. ایک مکان بنایا 200-300 سال میں وہ گر گیا، دوسرا مکان بنایا 200-300 سال میں، 400 سال میں وہ گر گیا، تیسرا مکان بنایا تو 300-400 سال کے بعد وہ گر گیا. ایک ایک آدمی کو 3-3-4-4 مکان ضرورتاً بنانے پڑتے تھے کہ ایک بنانے کے بعد وہ گر جاتا تھا، میں ان کی صحت سے فرق نہیں پڑتا تھا. تو ایسے لوگوں کو جو صدیوں تک زندہ رہتے ہیں اور صدیوں تک جو ہے ان کو صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ان کو کیسا عذاب نہیں ہو سکتا ہے؟ اب جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو مانتے تھے، چند لوگ ایمان لائے تھے جو سمجھ بوجھ سے کام لے رہے تھے، بقیہ کو عذاب تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا نظام نہیں چلایا، ان کے لیے ہوا کا نظام چلایا. ہوا تیز چلی اور 7 دن اور 8 راتوں تک اتنی تیز ہوا چلی کہ کوئی آدمی باہر نکلتا وہ اس کو پکڑ لیتی، اٹھا کے پٹک دیتی وہ پوتی، اور اتنی زور سے مارتی تھی نشانے کے ساتھ گویا کہ وہ ختم ہی ہو جاتے تھے. فرعون کا غصہ تو ابھی گزرا ہوا ہے، اپنے لشکر پر، اپنی طاقت پر، اپنے زور پر، اپنے فوج پر، اپنے اسباب پر بڑا گھمنڈ تھا اس کو. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کو کیئر ہی نہیں کرتا تھا، گھمان بھی نہیں تھا اس کو کہ یہ لوگ میرا کچھ بگاڑ لیں گے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اجزا ضرور تھا، معجزہ، لیکن یہ کہ پوری کی پوری قوم کو کھلوا دیں گے ایسا تو وہ گھمان نہیں کر سکتا تھا، اس کو خیال ہی نہیں تھا. اللہ پاک نے ان کے لیے ایک دوسرا نظام کیا کہ ان کو پانی میں پہنچا دیا. نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس خود پانی آ گیا تھا، فرعون کو، فرعونیوں کو جو ہے نا وہ پانی میں خود پہنچا دیا کہ تم چلے جاؤ وہاں. ممکن نے کوئی یہ سوچے کہ اگر یہ نہ جاتے تو بچ جاتے، اللہ تعالیٰ جب کوئی چال چلتے ہیں تو بچ نہیں سکتا کوئی، وہ لے ہی جاتے وہاں. اور اللہ نے قرآن پاک فرمایا کہ میں نہیں لے گیا تھا ان کو، میں نے پہنچایا وہاں پہ پانی. ایسا انتظام ہوتا ہے کہ اس میں اس کو خیر نظر آ رہا تھا اس کے حق میں، تو جس آدمی کو خیر نظر آئے وہ کیسے نہیں جاتا ادھر؟ اسے کیا پتا تھا کہ وہاں پہ شر ہے اس کے لیے. قوم شعیب ہے تجارت کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں بڑے پاور فل تھے، عالمی منڈیاں ان کے پاس تھیں، پوری دنیا سے ان کے کاروبار تھے. ان کو اس کا گمان تھا کہ کاروبار ہمارے ہاتھ میں، انڈر میں ہے،
پر کنٹرول ہم نے کیا ہوا ہے پورا معاشی نظام کو اتنا میں. بس حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دوسرا انتظام کر دیا. مختلف عذاب کے ذکر آتا ہے اس میں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ سائقہ نے ان کو ختم کر دیا, آواز کے ذریعے سے ان کو ختم کیا گیا. ایک ایسی زور کی آواز آئی کہ ساروں کے جگر پھٹ گئے. اب وہاں پہ کیا بچتا تھا؟ زور کے دھماکے کے بعد میں آدمی کتنا ہی بڑا تاجر ہو اور کتنا ہی طاقتور ہو, کچھ جم نہیں سکتا, وہ اس میں چلا گیا. ایک قوم گزری ہے جن کو اپنے کھیتوں پر باغوں پر بڑا زان تھا, اور ایسا انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے کہ ان کو یہ گمان تھا کہ کبھی گوال نہیں آ سکتا ہم. لقد كان للسبأ في مسكنهم آية قوم السبأ, ان کو یہ گمان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوہوں کے ذریعے سے تباہ کر دیا ان کو. ان کے جو بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے تھے, ایسی جگہوں سے چوہوں نے سوراخ ڈال دیا کہ جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے ڈیم کو سوراخ بھی ڈال دیں گے چوہے. اور پانی کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو تو بس جگہ چاہیے تھوڑی سی, اس کے بعد کچھ پوچھنا نہیں پڑتا. بہت چونکہ پانی انہوں نے جمع کیا ہوا تھا تو نام پریشر تھا کہ وہ سارا نکل گیا, اور پورا جو نظام ان کا ایگریکلچر کا تھا پورا درہم درہم ہو کے رہ گیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ تو وہ واقعات ہیں جو قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں, اور جو نہیں بیان کیے وہ الگ ہے بالکل. تم اہلکنا من قریۃ بقرت معیشتھا, کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت سے اکڑ گئی تھی. معیشت کہتے ہیں اپنے روزگار سے, کھانے پینے, رہن سہن کے طور طریقے سے. فتح کا مساکی میں ہم ان کے کھنڈرات کو جا کے دیکھ لو, لم تسکن من بعدہم الا قلیلا, کہ اس کے بعد میں وہاں رہنے والے بہت کم تھے. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کفار مکہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ دھیان نہیں دے رہے, تو ان کو اس بات سے عقل نہیں ملی. کیا ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کتنی بستیاں ہم نے ان سے پہلے کی, کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے کی تباہ کر دی ہیں؟ یمشون فی مساکنہم, چلتے ہیں وہ ان کی رہائش کے علاقوں میں. مکے والے اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام اور ملک یمن کی طرف آنا جانا رکھتے تھے. سردیوں کے علاقے میں ایک طرف جاتے تھے, گرمیوں کے علاقے میں ایک طرف جاتے تھے, کاروبار پر ان کی زندگی ڈیپینڈ تھی. اور راستے ان کے جو تھے وہ ان ملکوں کو جاتے ہوئے, یہ اس میں یہ قومیں ان کے کھنڈرات پائے جاتے تھے, اس میں سے وہ گزرتے تھے. سنانچہ آج تک بھی آثار قدیمہ کے طور پر بہت سے کھنڈرات دیکھے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا یمشون فی مساکنہم, چلتے ہیں وہ ان کے رہائش کے علاقوں میں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, بے شک اس میں, ان واقعات میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. نہی نہیتوں کی جمع ہے, نہیا کے معنی سمجھ اور عقل, چونکہ اس کا تعلق خالص عقل سے ہے, قیاس سے ہے, کہ آدمی ان لوگوں کی حالت کو منطبق کر کے دیکھے اپنی حالت پر, اور پچھلے انبیاء کے واقعات کو منطبق کر کے دیکھے اس نبی کی موافقت اور مخالفت پر, کہ وہاں موافقت کا انجام کیا ہوا اور مخالفت کا کیا ہوا, یہاں موافقت کا کیا ہوگا مخالفت کا کیا ہوا. اس کا تعلق عقل سے ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجلا مسمى, اگر تمہارے رب کی طرف سے طے شدہ بات نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے سب امور کو طے فرما دیا ہے. ان امور کو جن کو طے کیا گیا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ کافروں کو اور مخالفین کو اور دشمنان اسلام کو سزا جو ہے نا وہ کب دی جانی ہے اور کتنی دی جانی ہے. تو اگر یہ بات طے نہ ہوتی پہلے سے, تو لکان الزامن, تو عذاب ضرور آ جاتا. یہ دنیا مہلت کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں آزمائش کے لیے وقت دیا ہوا ہے لوگوں کو, اور یہ پہلے سے طے کر دیا ہے کہ اس میں ان کو مہلت دی جائے گی. تو عذاب نہ آنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سزا کے مستحق نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے سزا کا ایک وقت پہلے سے طے کر دیا گیا ہے. تو اب جب تک کے واسطے بھی ہے بس موقع ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر یہ نہ ہوتی بات کہ طے ہو چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے, لکان الزاماً, تو پھر عذاب کا آنا ان کے لیے لازم تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کی موجودگی میں کسی کو عذاب نہیں دیے جانے کا وعدہ کر لیا گیا, اور آپ کے اس دنیا میں آنے کی برکت سے کسی قوم کو پوری کی پوری دنیا سے ختم نہیں کر دیے جانے کا وعدہ کر لیا گیا. انسانوں پر عذاب عام نہیں آئے گا, کہ پورے ہی ختم کر دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا.
تصویر علی ما یقولون،
تو اس وجہ سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے. اب یہی بات رہ جاتی ہے کہ جب ان کو عذاب نہیں آتا تو وہ اپنے کو مضمون نہیں سمجھتے، اپنے حالت کو بری نہیں سمجھتے اور اپنے کو ناکام نہیں سمجھتے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی خلجان ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی غیر محبوب ہوتے تو ان کو اتنی سہولت کیوں دی جاتی. اور ان کو بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہ ہوتے یا پسندیدہ دین پر نہ ہوتے تو ہمیں اتنی دین اللہ کیوں دیتا، جبکہ اس کی قدرت، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جب بات کہیں گے تو اس پر صبر ہی کیا جائے گا، بس تصویر اعلیٰ ما یقولون، آپ صبر کیجیے ان باتوں پر جس کو یہ کہتے ہیں. ایک یہ کہ اپنے بارے میں حق پر ہونے کا اور اپنے عند اللہ محبوب ہونے کی بات، اور دوسرے اس محبوب ہونے کے گمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہے اور آپ پر تانے تشنی، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر تانے، ان کے اوپر جملے کسنا، ان کے اوپر ہنسنا اور ان کو مختلف طریقے پر ایزا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ ہر زمانے میں ہوگا. دنیا میں جب تک ہے یہ ایک نظام ہے اللہ پاک کا. اس لیے فصبر علی ما یقولون، جو یہ لوگ کہیں گے آپ اس پر صبر کریں. قیامت تک یہ ہوگا کہ کچھ لوگ کہنے والے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خطاب ہے ہی، اور حضور کے توسط سے حضور کے ماننے والوں کو، سب کو یہ خطاب ہے کہ مخالفین کی طرف سے کچھ سننے والی بات ضرور اللہ کے ماننے والوں کو پیش آئے گی، جس پر ایمان والوں کو صبر ہی کرنا ہے. مسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ میں تسبیح بیان کیجیے. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء الليل، اور رات کے وقتوں میں بھی. فسبح، آپ تسبیح بیان کیجیے. وہ اطراف النہار، اور دن کے کناروں پر بھی، دن کے مختلف اوقات میں بھی اور رات کے مختلف اوقات میں بھی، اور خاص طور پر سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ میں. لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اگر ایسا کرو گے تو جو اس کا بدلہ ملے گا اس بدلے میں آپ خوش ہو جائیں گے. علماء نے فرمایا کہ مخالفین کے لیے، مخالفت اور دشمنوں کے لیے ایک علاج یہاں بیان کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ کو ایک طریقہ بتایا گیا اور پوری انسانیت کے لیے بھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دشمنی سے کوئی خالی نہیں ہوتا، معمولی سے معمولی آدمی ہے اس سے کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا، بڑے سے بڑا آدمی ہے اس سے کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا. دشمن چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، کم نقصان پہنچانے والا بھی ہوتا ہے، زیادہ نقصان پہنچانے والا بھی ہوتا ہے. چھوٹی دشمنی بھی چھوٹی نہیں ہوتی اور بڑی دشمنی بھی بڑی نہیں ہوتی. مگر بڑی سے بڑی دشمنی سے کچھ نہیں ہوتا، چھوٹے دشمن سے بہت ہو جاتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ کسی کی دشمنی کو معمولی مت سمجھو، ایک چنگاری پوری بستی کو جلا دیتی ہے. ایک چنگاری، ہلکی سی آنچ، یہ بستی کو لگ جائے تو پھر وہ پھیل جاتی ہے، ساری بستی جل جا سکتی ہے. اور ہر انسان کی فطرت میں ہے دشمن سے بچنا، اس کا بچ نہیں پڑتا اس کو، اسے نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ دشمن کہتے ہیں اس کو جو نقصان پہنچائے گا، پہنچانے کی کوشش کرے گا، علی الاقل خواہش کرے گا، ذرا اس سے آگے کوشش کرے. دشمنی زیادہ ہے تو کوشش بلیغ کرے گا، اپنے وسائل کے اعتبار سے کرے گا، کم وسائل لگتا ہے تو کم نقصان پہنچا سکے گا، زیادہ وسائل لگتا ہے تو زیادہ پہنچا دے گا، مگر یہ ہے کہ پہنچائے گا. اور دشمن کے تکلیف پہنچانے سے دشمن کو خوشی ہوتی ہے، چاہے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو بڑی مسرت ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ہنسنے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بھی پناہ مانگی ہے. اور بعض دوست نما دشمن ہوتے ہیں، ان سے خاص طور پر پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عینہ ترایانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنۃ دفنہا وان رأى سیئۃ اضاعہا. اللہ میں ایسے مکر کرنے والے دوست تھے کہ جو ظاہر میں مکاری سے اپنے کو دوست بتا رہا ہے لیکن اندر سے نہیں ہے، ایسے بہت ہوتے ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں کہ اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی ہیں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا رہتا ہے. آئینہ اخت حیانی وقلبہ یرعانی ان رہا حسنتن دفن. اگر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس سے انجان مار دیتا ہے, دفن کر دیتا ہے. وان رہا سیئتن اذاعہا, اور اگر کوئی برائی اس کی نظر میں آتی ہے تو اس کی اشاعت کرتا ہے, خوب اس کو پھیلاتا ہے. چلو اس کو تو موقع مل گیا, دشمنی سے کوئی خالی نہیں ہوتا, نہ مرد خالی ہوتے نہ عورتیں خالی ہوتی. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دو طریقے بتائے کہ دو کام کرو دشمنی سے بچنے کی. پہلی بات یہ ہے کہ تم کو صبر سے کام لینا پڑے گا. اس کا مطلب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دشمن کو دشمن کے انتقام کے پیچھے نہ مت پڑو, کیونکہ فکر انتقام یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے. دشمن سے بدلہ لینے کی جو فکر ہوتی ہے یہ اتنی الجھن ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کتنا ہی بڑا ہو اپنے دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, تو سوائے خلجان کے کچھ ہاتھ کو نہیں آتا. فکر انتقام جو موٹی موٹی تدابیر ہیں وہ تو کر لی جاتی ہیں, لیکن یہ کہ رات دن اسی چکر میں رہنا کہ اس کا کیا کروں, اس کا کیا کروں, اس کا کیا کروں, کچھ ہوتا ہوا تھا نہیں اس میں زیادہ. دعا درود کی لین کی کچھ فکریں ہیں وہ تھوڑی کر لیں. ظاہری تدابیر کے اعتبار سے کبھی دشمن انتظام کی دشمن سے بچنے کے واسطے انتظام کی ضرورت پڑتی ہے وہ کر لی, اور پھر اس کے بعد میں اعراض اور صبر سے کام لیا. اہل حق کی اور بزرگوں کی جو مخالفتیں کی جاتی رہیں ہر زمانے میں, عجیب بات ہے ہر زمانے میں ان کی مخالفت ہوتی رہی. آج جو ہمارے پاس متفق علیہ بزرگ ہیں نا, ان کے اپنے زمانے میں وہ متفق علیہ نہیں تھے, بہت سخت مخالفت ہوئی. امام غزالی کو آج ہم کتنے مقدس انداز میں نام لیتے ہیں, پوری دنیا ان کو مانتی ہے, لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ امام غزالی پر ان کی زندگی میں کفر کا فتویٰ تھا ان پہ, اور ان کے احیاء العلوم کو جلایا گیا تھا کہ یہ آدمی گمراہ آدمی ہے, اس کی بات غلط ہے. احیاء العلوم آج احیاء العلوم کتنے لوگ چھاپتے رہتے ہیں پوری دنیا میں, کہیں نہ کہیں چھپتی رہتی ہیں, مگر ان کی کتاب کو جلایا گیا. حضرت پیرانی پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بہت مخالفتوں سے گزرے ہیں, ان پر بھی کفر کا فتویٰ تھا. کفر سے تو کم اترتی نہیں قوم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ, اس زمانے کے جو بڑے بزرگ ہیں ٹاپ کے نمبر ون کے اس صدی کے, اس سو سال کے بہت سے ہیں, اس میں سے یہ تین بہت ٹاپ کے ہیں, حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ اور حضرت مولانا اشرف احمد گنگوئی اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. حدیث کے اعتبار سے, فقہ کے اعتبار سے, تصوف کے اعتبار سے, علم کے امام اور تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر, بڑی مخالفت ہوئی ان کے اوپر, کفر کے فتوے لگے. ان بزرگوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جو ان پر الزامات لگائے گئے, ایک مرتبہ انہوں نے بتا دیا کہ اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں جو ہماری طرف منسوخ کیا ہے. یہ بدعتیوں نے بہت کچھ اچھالا ان کے اوپر, بریلویوں نے, احمد رضا خان جو ان کے بڑے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے نا جواب دے دیا بس. اس کے بعد میں لوگ بولتے ہیں, مخالفتیں کرتے ہیں, کبھی انہوں نے اس کو کیئر ہی نہیں کیا, یعنی کہ ان کے پیچھے پڑیں گے تو اصلی کام رہ جائے گا. نگیٹو والا جو سسٹم ہے وہ ہمیشہ آدمی کو مشغول کرتا ہے, فائدہ اس میں کم سے کم ہے. پازیٹیو میں کچھ کر لینا بہتر ہے اس کے بدلے میں. یہاں کام نہیں کرنے دے رہا, اس کو چھوڑا وہاں کام کر لو, یہ کام نہیں کرنے دے رہا کوئی, اس کو چھوڑا وہ کام کر لو, بس اس سے بہتر وہ ہے, جان چھوڑا وہ اپنے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان لوگوں سے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہو گئے کہ بڑی بڑی جماعتیں مل کے جو کام نہیں کر سکتی تھی وہ اکیلے اکیلے نے کر لیا, ان لوگوں نے ایک ایک آدمی نے کر لیا. اگر 150 علماء کی جماعت کو رکھا جاتا وہ کام کرنے کے لیے جو ان بزرگوں نے انڈیویجول کیا ہے تو نہیں ہو سکتا تھا. اس کو ان کی برکت, ان کے اوقات میں اللہ کی طرف سے قبولیت, اور دوسرے کے اوقات کا استعمال انہوں نے صحیح کر لیا, چھوڑ رہی. اس لیے یہ فرمایا کہ ایک طریقہ تو جو ہے وہ صبر کرنے کا ہے. اب یہ چاہے وہ اپنے قریب کے سرکل کے دشمن ہوں, دوستوں یعنی اپنے ہی جان پہچان والوں میں سے, تعلقات کی بنیاد پر, خاندانوں کی بنیاد پر, کام کے اعتبار سے, اور کبھی یہ دشمنی جو ہے وہ باضابطہ اسلام اور غیر اسلام کی بنیاد پر آتی ہے کہ مسلمان ہیں اس لیے پریشان کیے جا رہے ہیں, مسلمان اس لیے ستائے جا رہے ہیں, غیر مسلم کی طرف سے ستایا جائے, چاہے وہ حکومت کے لیول سے ہو, چاہے پبلک کے لیول سے ہو, چاہے وہ انفرادی لیول سے ہو کہ اجتماعی لیول سے ہو. ایک کوئی غیر مسلم قوم مل کے کرے یا کئی غیر مسلم اقوام مل کے کریں, سبھی پاسبل ہوتا ہے اور سب واقع ہوتے رہتا ہے وقت فوقت. اور قیامت کے قریب یہ بہت ہوگا کہ پورے غیر مسلم مل کے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ قیامت کے قریب جیسا جیسا جا رہے ہیں ویسا ویسا ایک خاص بات یہ ہے کہ کام میں اجتماعیت آ رہی ہے. ہر کام اجتماعیت سے کرو, اس میں طاقت ہوتی ہے, یہ راز کھل جائے گا قوموں پر. تو مخالفت بھی اجتماعیت سے کریں گے تو صحیح ہوگی, یہ راز ان پر کھل جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر مسلم اقوام ایسے آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے ولیمے کے کھانے پر بلایا جاتا ہے. تبعت علیکم الامم, تمہارے اوپر امتیں ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسا کہ تم بلاتے ہو کسی کو ولیمے پر, آ جاؤ. لوٹ مچ جائے گی, جس کو جتنا موقع مل رہا ہے لوٹ لو, پیسے بنا لو, چیز بنا لو, سامان بنا لو. صحابہ نے کہا کہ اس دن ہم بہت کم ہوں گے, فرمایا کہ اس دن تم لوگ بہت زیادہ ہوں گے, تعداد میں کم نہیں ہوں گے تم اس دن. لیسا بقلہ وانتم حینئذ کثیر, تم تو اس وقت بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں. لیکن یہ ہے کہ تم کو وہن لگ جائے گا, حضور نے فرمایا لیکن یہ ہے کہ امت مسلمہ کو وہن لگ جائے گا, جیسے گھن لگتا ہے لکڑی کو, کیڑا ایک اس میں اندر گھس جاتا ہے, چھوٹا سا کاٹتا رہتا ہے کاٹتا ہے, اوپر سے لکڑی جھونکی تو اندر سے بالکل پوکھل ہو گئی, ذرا سا وزن پڑا اور بالکل نیچے. لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, دیکھنے میں اتنا مضبوط ہے لیکن آہستہ آہستہ جل جاتا ہے زنگ کی وجہ سے کہ ذرا سے وزن کو بھی پھر برداشت نہیں کر سکتا. جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے, لکڑی کو گھن لگتا ہے, انسان کو وہن لگتا ہے. یہ وہن کبھی انفرادی لگتا ہے, کبھی اجتماعی لگ جاتا ہے, پوری ملت مسلمہ کو وہن لگ جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے جو اس امت کو لگے گا, تو فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت, جیسے اور دنیا کو چاہ رہے ہیں یہ بھی دنیا کو چاہیں گے, جیسے اور دنیا پہ بھاگ رہے ہیں یہ بھی دنیا پہ بھاگیں گے. حالانکہ ان کو بتا دیا گیا کہ تم آخرت کے لیے ہو, تم آخرت کی تیاری کرو. دنیا کی جب محبت چڑھ جائے گی تو اس کی رغبت پیدا ہو جائے گی دنیا میں رہنے کی, اور ہر وہ چیز جو ان کی دنیا کو ڈیمیج کرے, متاثر کرے, آدمی اس کو برداشت نہیں کرے گا چاہے کچھ ہو جائے, وہ نہیں ہو سکتا میرے سے. تو اس میں آدمی جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا اجتماعیت کے ساتھ میں جو غیروں کے ساتھ میں دفاعی نظام کو قابو میں لا سکے, بک جائیں گے لوگ. دنیا کی محبت یہ ہے کہ آدمی بک جاتا ہے, دنیا کی محبت یہ ہے کہ آدمی دب جاتا ہے, مرعوب ہو جاتا ہے, متاثر ہو, اپنی کرسی کی حفاظت میں, اپنی حکومت کی حفاظت میں, اپنی طاقت کی حفاظت میں, ٹھیک ہے بھائی آپ جیسا بول رہے ہیں ویسا کریں گے, آپ جیسا بول رہے ہیں ویسا کریں گے. جتنے مسلمانوں کے لیڈر آپ کو ملیں گے دنیا کی محبت کے شکار ہونے کی وجہ سے دوسروں سے دبنے پر آپ کو مجبور دکھیں گے. اگر ان میں دنیا کی محبت نہ ہو تو ان کو دبنے کی ضرورت ہی نہیں, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مر جائیں گے, مار دیے جائیں گے, اس کی کیا بات ہے. اور موت سے نفرت و کراہیت الموت, قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو مرنے سے اس لیے نفرت ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے فراڈ کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مخالفت کی ہے, تو انہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے جانا ہے, اس لیے مرنا نہیں چاہتے جب تک دنیا میں ہے مزے کر لیں. اور جن لوگوں کے پاس میں آخرت کا عقیدہ نہیں ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ہے مزے کر لیں, تو جتنا زیادہ دنیا میں رہیں گے اتنا مزے کر سکیں گے, نہیں رہیں گے تو مزے ہی کہاں سے کر سکیں گے. اور جو دنیا کے مزوں کے طلب میں آخرت کو چھوڑ دے گا تو اس سے کوئی توقع آپ آخرت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے کہ وہ آخرت کے لیے کچھ بڑا کارنامہ کر لے گا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جب امت میں بھائی سے تو مجموعی یہ مزاج بن جائے گا, تو یہ گویا مسلم مزاج کا کیڑا ہے, یہ اسلامی مزاج کا یہ کیڑا ہے جو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسلامی مزاج کی مضبوطی میں یہ بات ہے کہ اس کو دنیا کی محبت نہیں ہونا اور اس کو موت کی نفرت نہیں ہونا, موت سے ڈرنے رہنا ہوتا. اور جب یہ بات آ گئی تو کتنے ہی مسلمان ہو جائیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں, بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور سنبھالنے والا جو ہے نا وہ چند آدمی ہوتے ہیں, وہ پوروں کو سنبھال لیتے ہیں, کچھ کمی نہیں پڑتا ان کے پاس, باڑ لگا دیا کہیں جانے سکتے, چارہ ڈال دیا کھا رہے ہیں, جتنے چاہے نکالتے جاؤ, کاٹتے جاؤ, نکالتے جاؤ, کاٹتے جاؤ. جتنے بنے ہوئے ہیں فارم, یہ سب یہی کرتے رہتے ہیں. کبھی ہمارے ایک دوست تعارف کرا رہے تھے کہ ایک آدمی کے 10 ملین گائے ہیں برازیل میں. 10 ملین ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے نگرانی کرنا پڑتا ہے. ایسے بڑے بڑے فارم ہیں لوگوں کا. مسلمان ہیں, پتہ نہیں زکات بھی نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا, کیونکہ گایوں کی زکات الگ ہے. ہر 25 گائے پر ایک چیز, ایک بکری ہوتی ہے, ایک بکری نہیں, ایک گائے کا بچہ ہوتا ہے ایک سال کا, 2 سال کا بلکہ مسلم. تو یہ 10 ملین کے اوپر اگر نکالے گا تو کتنی زکات ہوگی؟ اچھی خاصی زکات ہو جائے گی. اتنا ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے, دیکھیے عجیب بات ہے. کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے پاس کیسی کیسی طاقتیں ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے ایک بات یہ فرمائی کہ تم فصبر علی ما یقولون, جو لوگ یہ کہیں گے اس پر صبر کرنا پڑے گا. صبر کے لیے طبیعت کو آمادہ کر لینا کہ بھائی کچھ برداشت کرنا ہے. اور دوسری چیز مشغولیت کی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا لینا. عبادت کی مشغولیت جو ہے نا, یہ آدمی کے ٹینشن کو ریلیز کر دیتی ہے. اور مخالفتوں سے بچنے کا بہترین راستہ کہ رجوع اللہ کر لینا. اس لیے کہ گلی تو سب کی ان کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ چاہیں تو دل کسی کا بھی نرم کر دیں, چاہیں تو سخت کر دیں, چاہیں تو سارے مل کر نقصان پہنچانا, چاہیں انہوں نے بچانا چاہا تو بچ ہی جائے گا, اور اگر سارے مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں اللہ ہی نے نہیں چاہا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو رجوع اللہ سے توکل کی بھی شان پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی مدد کھینچنے کا وہ ذریعہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ تسبیح میں مشغول ہو جائیے اور یہ ہے کہ صبر کر لیجیے. اور یہ سب کے لیے ہے, یہ اپنے لیے بھی ہے, یعنی انفرادی طور پر بھی ہے, اجتماعی طور پر بھی ہے. یہ طریقہ ہے. بقیہ بالکل کوئی تدبیر کرنے کو منع کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے. یہ بھی تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے. اور ویسے دشمن سے بچنے کی جو تدبیریں جائز ہیں اسلام میں وہ کر لی جا سکتی ہیں, اور اس میں ذہن کو زیادہ کھپانے کی ضرورت نہیں. جیسے فرما فصبر علی ما یقولون, جو یہ لوگ کہیں آپ ان پر صبر کر لیجیے. وسبح بحمد ربک, اور تسبیح بیان کرنے کے اندر عام طور پر تسبیح کا ترجمہ نماز پڑھنے سے ہے. اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ سبح بحمد ربک میں نماز پڑھو اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو کا بیان ہے. تسبیح سے مراد نماز پڑھنا ہے. بحمد ربک, جس میں اپنے رب کی حمد ہو, اور حمد سورۃ الحمد میں ہے, الحمدللہ رب العالمین میں ہے. اور یہ مجمل ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ہر نماز میں فاتحۃ الکتاب ہونا ضروری ہے. فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں. اسی لیے ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے. تنہا اگر پڑھ رہا ہے تب تو خود اس کو پڑھنا پڑے گا, یا امامت کر رہا ہے تو بھائی سے امام ہونے کے اس کو پڑھنا پڑے گا. مقتدی اگر ہے تو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے, کیونکہ امام اس کی نمائندگی کر رہا ہے پڑھنے میں جماعت سے ہونے کی وجہ سے. اور سارے لوگ مل کے شور کرنا لگیں گے تو پھر وہ یکسوئی ختم ہو جائے گی اور ایک دوسرے سے حرج بھی ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ غیر مقلدوں کی بحث ہو گئی, زمانے کے جو اہل حدیث ٹائپ کے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ. امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ نہیں, سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے, لیکن ایک پڑھنا اپنے طور پر ہوتا ہے, ایک حقیقتاً ایک پڑھنا حکمن ہوتا ہے کہ سب پڑھنے کا حکم ہے اس پر. تو کہنے لگے ہم وقت مقرر کر لیتے ہیں بحث کرنے کے لیے. امام علی نے فرمایا ٹھیک ہے, بحث کرنے کے لیے ٹائم مقرر کر لو. وقت مقرر ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے, کچھ دیکھنے سننے والے بھی جمع ہو گئے, کچھ لوگ بحث کرنے کے لیے بھی آ گئے. امام صاحب تشریف فرما تھے, سب بیٹھ گئے تو کہا بات شروع کریں, کہنے کہا بات شروع کرو. تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, تم لوگ 10-15 آدمی ہو, سارے آدمی کاؤ کاؤ کریں گے تو یہ تو ٹھیک نہیں. تم میں سے جو سب سے زیادہ سمجھدار اور اچھا بولنے والا ہو اس کو طے کر لو کہ وہ بولے گا. متکلم ایک ہو, وہ صحیح رہے گی. میں ادھر سے بولوں گا, ادھر سے تمہاری طرف سے ایک آدمی بولے, سارے نہ بولے, کیا رائے تم لوگوں؟ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے, یہ آدمی ہے, یہ ہماری طرف سے نمائندگی کرے گا, اس کا علم سے یہ, اس کو حدیثیں زیادہ یاد ہیں, یہ بات کرے گا. امام علی پر رحمۃ اللہ فرمایا کہ جب بحث ختم ہو گئی, تو بولے ختم کہاں ہوئی, ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. تو بولے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 10-15 آدمی ایک ساتھ بولیں گے تو گڑبڑ ہوگی, 10-15 کی طرف سے ایک بولنا چاہیے. اللہ نے بھی یہی نظام رکھا ہوا ہے کہ پوری جماعت پڑے گی تو گڑبڑ ہوگی, ایک پڑھے سب پیچھے رہیں, اور وہ اس ایک کا بولنا سب کا بولنا ہے. اور پھر حدیث میں بھی صراحتن ہے, حضور نے فرمایا کہ قراءت الامام قراءت للمقتدیین, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے. تو پڑھنا تو سب کو ہے سورہ فاتحہ, لیکن کسی کو ظاہراً پڑھنا پڑتا, کسی کو حکمن پڑھنا پڑتا. اعتبار حکم کے وہ پڑھنے میں شامل ہے. اگر وہ مقتدی نہ ہوتا تو خود اس کو پڑھنا پڑتا, مقتدی ہونے کی وجہ سے جو امام پڑھ رہا ہے وہ اس کو شامل ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ امام ضامن, امام ضامن ہے, غل مؤذن مؤتمن اور مؤذن امانت دار ہے. اسی حدیث کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ہے کہ امام کی اگر نماز ٹوٹ گئی تو مقتدیوں کی ٹوٹ جاتی, امام کی صحیح ہوئی تو مقتدی کی صحیح ہو جاتی, ایون مقتدی سے غلطی ہو تو بھی صحیح ہو جاتی. ہاں الا ہے کہ فرض اس کا چھوٹ گیا ہو تو پھر نہیں ہوگی, ورنہ واجب وجب چھوٹا تو بھی ہو جاتی. امام ضامن ہے, وہ ذمہ دار ہے, جب وہ ذمہ دار ہے تو اس کی نماز پر ڈیپینڈ ہے سب. وہ صحیح ہو رہی تو سب کی صحیح ہوگی, اس کی صحیح نہیں ہے تو سب کی بھی صحیح نہیں. علی امام و ضامن, حضور نے تو فرمایا کہ علی امام و ضامن اور امام ضامن ہے. جاہلوں نے یہ کر دیا کہ ہاتھ سے امام ضامن باندھ دیا, ایک پتہ باندھ دیا لال, کہنے کے یہ امام ضامن ہے, اس میں چارانے باندھتے ہیں, چارانے اٹھانے, ایک کوارٹر دو کوارٹر کچھ بھی اس میں باندھ دیا, ایک آدھ ڈالر کا نوٹ باندھ دیا اور کہنے کا یہ امام ضامن ہے. وہاں منزل پہ جانے کے بعد, امریکہ کو پہنچ جانے کے بعد اس کو سب کا کر دینا. وہ امام ضامن یہاں سے نکال کے لائے, وہ حضور کا امام ضامن کدھر ہے, یہ امام ضامن کدھر ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھی جاتی ہے جماعت سے اس میں جو امام ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے امام ضامن. اچھا ہوتا کیا ہے معلوم, جو بدعتیں وغیرہ ہوتی ہیں نا اس میں زگ زگ بہت ہوتا ہے, کچھ ادھر سے مل گیا, کچھ ادھر سے مل گیا, کچھ ادھر سے مل گیا, کچھ ادھر سے مل گیا. تو یہ امام ضامن نے ضامن پر بدعتیوں نے بہت, شیعوں نے بہت تڑکا لگایا, اس میں شیعوں کا بگاڑ ہے. اس میں وہ یہ کہ ان کا وہ اپنے امام کو جو کہ غائب ہو گیا ہے غار میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے حوالے کسی پرسن کو کر دیں تو وہ خیر خیریت سے پہنچا دیتا ہے. اس کے نام پہ ہوتا ہے وہ ڈالر جو ہاتھ پہ باندھا جاتا ہے, یہ امام ضامن کے حوالے کیا ہے اس کو, اس کے نام پہ اس کو سب کا کر دینا, یہ سب جہالت ہے. حضور نے تو یہ فرمایا امام ضامن بل مؤذن مؤتمن, مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے, اور اسی لیے مؤذن امانت دار ہے. مؤذن کے ذمے ہیں کہ وقت سے پہلے اذان نہیں دے سکتا, یہ بنیاد ہے حناف کے پاس کہ وقت سے پہلے جو اذان نہیں دی جا سکتی. اس لیے کہ اگر اس نے ابھی صبح کا وقت نہیں ہوا, صبح کی اذان دے دی, کسی نے اذان ہوئی سمجھ کے نماز پڑھ لی اور ابھی وقت نہیں ہوا, تو گردن پہ کس کے جائے گا؟ مؤذن کے جائے گا گناہ. وقت سے پہلے اس لیے اذان نہیں کہی جا سکتی کیونکہ مؤذن امانت دار ہے, اس کے ذمے ہے کہ وہ امانت داری کے ساتھ میں وقت ہونے پر لوگوں کو بتائے کہ نماز کا وقت ہوا, اس سے پہلے بتائے گا تو امانت میں خیانت ہے. خیر یہ اس پر یاد آ گیا کہ سورہ فاتحہ کا ذکر مفسرین نے یوں بیان کیا اس میں, اور یہ ہے کہ یہ الحمد کے ساتھ میں تسبیح بیان کرو قبل طلوع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی, جو عام طور پر فجر کی نماز کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے, اور قبل غروب یا سورج کے غروب ہونے کے پہلے بھی, جو اثر کے وقت اثر کی شکل میں, اور بعض حضرات کے نزدیک ظہر بھی اسی میں شامل ہے, ادا کیا جاتا ہے. ومن آناء اللیل, اور رات کے وقت میں بھی جو کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد کیا جاتا ہے, جس میں مغرب بھی شامل ہے اور عشاء بھی شامل ہے. سورج کے غروب ہونے سے پہلے میں دو نمازیں شامل ہیں, سورج کے غروب ہونے کے بعد میں دو نمازیں شامل ہیں, ادھر ظہر اور عصر ہے اور ادھر مغرب اور عشاء ہے, اور طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے. پانچوں نمازوں کا بیان ہے اس میں. اور رات کے وقت میں سے مراد بعض حضرات تہجد لیتے ہیں, ومن آناء اللیل, رات کے اوقات میں بھی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں ہیں بہت سی, تو یہ نہیں کہ خصوصیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف راحت میں ہی ہیں, یا یہ کہ آپ کو اختیار زیادہ دینے میں ہی ہیں. جیسے بولتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ بیویوں کی اجازت تھی, یہی وجہ ہے کہ نو بیویاں آپ کے پاس رہی ہیں. تو یہ غیر جو اہل حدیث ہیں وہ مانتے نہیں اس بات کو, تو کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں, حضور کی نو بیویاں تھیں تو چلو. آج کل یہ بھی فتویٰ چلا ہے آج کل کے, چار پہ لمٹ نہیں ہے, جب حضور کی تھی تو ہمارے کیوں نہیں ہوں گی بھائی. اچھا خصوصیت تھی حضور کی, بولے تو بولے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی خصوصیت ایسی چیز نہیں تھی شاید اس میں زیادہ فائدہ ہی فائدہ ہے. نہیں, تہجد بھی حضور کی خصوصیتوں میں سے آپ پہ فرض تھی, مسواک بھی حضور کی خصوصیتوں میں سے, وہ بھی آپ پہ فرض تھی, آپ کے اوپر زیادہ چیزیں تھیں. اور اگر آپ اس طرح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ خوش ہو جائیں گے. لعل کا طلبہ, لعل کا لعل تو ویسے آتا ہے یقین کو بتانے کے واسطے قرآن پاک میں, ہے تو امید کے معنی کے لیے لیکن یقین ہی کو بتاتا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ جو آدمی نماز میں مشغولیت اختیار کر لے عبادت میں اور اس کے ساتھ ساتھ صبر سے کام لے تو اس کی پسندیدہ حالت اس کو مل جاتی ہے خود اس دنیا میں بھی. آپ خوش ہو جائیں گے مطلب یہ کہ خوشی والی بات آ جائے گی, آخرت میں تو ثواب کی شکل میں آئے گی اور بہت ممکن ہے کہ دنیا میں بھی آ جائے, کیونکہ اس طریقے سے آدمی اپنا غم ہلکا کر لے گا, ٹینشن سے ہٹ جائے گا, وہ دوسرے پہ چلا جائے گا. وہ نخواہ مخواہ مخالفت کا اور دشمنوں کا دشمنوں کی دشمنی کا ایک بندر جو ہے نا پیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے اور ہمیشہ اس کو کھجاتا رہتا ہے. اس سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے. اب جب یہ بات ہے کہ لوگوں کی مخالفت پر آپ صبر کر لیجئے, اور یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت کے اندر مشغولی اختیار فرما لیجئے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جب خالی ان کو صبر کرنا ہے تو جن لوگوں کو موقع دیا گیا ہے ان پر نظر بھی نہیں کرنا ہے. فلا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم, اور نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں آپ, اپنی آنکھوں کو اٹھا کر بھی نہ دیکھیں آپ, جیسا کہ آپ ابھی تک نہیں دیکھ رہے ہیں, آئندہ بھی نہ دیکھیں. نبی کیوں کسی کے اوپر نظر اٹھا کے دیکھیں گے کہ ان کو کتنا ملا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو یہ بات بتائی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے کہ ان کے لیے ایک وقت ہم نے مقرر کیا ہوا ہے, اس وجہ سے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے, تو ڈھیل دینے تک کا جو موقع ہے اس ڈھیل دینے تک کے معاملے میں جتنی ڈھیل ان کو ملے گی وہ ڈھیل پر آپ نظر نہ کریں, کیونکہ وہ ڈھیل کی وجہ سے ہے وہ معاملہ. کیونکہ جس کو آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب ہونا ہے اس کو اگر دنیا میں تھوڑے دن کے لیے دے دیا گیا تو کیا دے دیا گیا؟ کچھ بھی نہیں دے دیا گیا, لہٰذا وہ نظر کرنے کی چیز نہیں. کیونکہ آپ تو آخرت میں عذاب نہیں چاہ رہے ہیں, آپ کو تو آخرت میں عذاب نہیں ہونے والا ہے, ان کو آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب ہونے والا ہے, اور ان کو اس دنیا میں فوری ان کی سزا پر پکڑ نہیں کی جانے والی ہے. جب پکڑ نہیں کی جانے والی ہے تو جو غلطی وہ کرے گا اس غلطی کی مہلت تو اس کو ملے گی. جب مہلت اس کو ملے گی تو اس مہلت میں جو فائدے اس کو حاصل ہو رہے ہیں, جو انجوا وہ کر رہا ہے, اس پر تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے. اس واسطے کہ مجرم کو جو چیز دی گئی کھانے پینے کی, کوئی بھی آدمی یہ تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ چاہے مجھے بھی وہ سزا ملے مگر میرے کو بھی ویسا موقع کھانے پینے کو مل جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک آدمی کو سولی پہ چڑھا رہے ہیں, اس سے پوچھے تیری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے بولا میرے کو لڈو چاہیے, اس کو لڈو دے دیا گیا. اب ایک آدمی جس کو سولی کی سزا نہیں ہوئی وہ بول رہا کہ چاہے مجھے بھی سولی پہ چڑھا دے مگر لڈو دے دو. یہ کیا بات ہے؟ چاہیے کسی کو ایسا؟ تو یہی ہے کہ وہ لڈو پہ نظر نہیں کر سکتے. وہ جانے دو, وہ لڈو پہ اس لیے نظر نہیں کر سکتے کہ لڈو کے بعد اس کا کھڈو ہونے والا ہے. تو کسی آدمی کو وہ لڈو دکھے گا ہی نہیں, دکھتا ہی نہیں وہ. اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا یہاں پر کہ لا تمدن عینیک کہ لا ممتعنا بھی, جو ہم نے ان دشمنوں کو اور دشمنوں کے مختلف گروہوں کو, جماعتوں کو, یعنی قوموں کو باضابطہ, یہود ہیں, نصارہ ہیں, بحریے ہیں, ان کو جو کچھ ہم نے دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی رونق دی ہوئی ہے, زہرت الحیات دنیا, دنیاوی زندگی کی جو رونق دی ہوئی ہے, رونق جو ہے وہ ضرورت سے بہت آگے کی چیز ہوتی ہے. کسی آدمی کے پاس کھانے پینے ہی نہیں ہے, کھانے پینے کی نہیں ہے تو وہ رونق پہ کہاں جائے گا؟ ڈیکوریشن پہ کہاں جائے گا؟ چمک دمک پہ کہاں جائے گا؟ زیب و زینت پہ کہاں جائے گا؟ غریب ملکوں میں سب یہ کچھ شو پٹ اپ اس لیے نہیں دکھتا کہ وہاں اصلی کھانے کو ہی تو مال ہے, پیٹ بھرنے کو ہی نہیں ہے تو پھر اب یہ سب نخروں کو کہاں سے رہے گا؟ اور جب کسی کے پاس پیٹ بھرنے کے بعد بہت کچھ پڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر نخروں کے لیے چاہیے. کل صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کتوں کی کھلونوں کی دکانیں ہیں, کتوں کے کھلونوں کی دکانیں ہیں, اور بڑے بڑے شاپ ہیں, ان کی گڑیاں الگ ہے, ان کے وہ الگ ہیں, ان کے کھیلنے کے بڑے لکی کتے ہیں ان لوگوں کے, مگر وہ دنیا کے اعتبار سے ہی بس. یہ تو سب نخرے کی چیز ہو گئی نا, کھانا, فوڈ, لینا دینا, الا بلا بتا. تو یہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ان کے کتوں کے ہیں تو ان کے بچوں کے کتنے نہیں ہوں, ان کے بچوں کے اتنے ہیں تو ان کے بڑوں کے کتنے نہیں ہوں. ان کے بڑوں کے ساتھ یہ ہے تو ضرورت سے زائد یہ سب چیزیں ہیں تو ضرورت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ سب زہرت ہے. یہ اس وجہ سے قرآن پاک میں لفظ زہرہ استعمال کیا گیا ہے, یعنی بہجت اور رونق اور چمک دمک. کیونکہ یہ بالکل ایکسٹرا چیز ہوتی ہے جو آدمی کی اصلی ضرورت سے فارغ ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس پر تم کو نظر نہیں کرنا چاہیے, اس پر نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا ہے. لا تمدن عینیک کہ لا ما متعنا بھی, میرا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی جواب دیا, غیروں کو بھی جواب دیا. غیروں کو یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہیں یا ہمارا دین پسندیدہ نہیں ہے تو ہمیں اتنا کیوں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ تمہیں آخرت میں کچھ بھی ملنا نہیں ہے, اور یہاں تمہیں ڈھیل دی گئی ہے, اور تمہارے پکڑنے کا ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے, اس لیے اس وقت تک کے واسطے تم کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے. تو موقع دینا کسی کو یہ اس کے محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے. اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تم کو ریز نہیں, یعنی اطرال نہیں ٹپکانی چاہیے, اس بار ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ان کو حور و قصور میسر ہے اور ہمارے لیے وعدہ حور ہے خالی. تمہارے لیے وعدہ ہے, تم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرو. بالکل صحیح وعدہ ہے, یہ ٹیمپرری ہے, وہ مستقل ہے. یہاں کی حور تو جو ہے نا وہ چند دنوں کے اندر پاپڑ بن جاتی ہے. اور بقول حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ کہ اس کے سر کے بال جو ہے نا بڈھے گدھے کی دم ہو جاتے ہیں چند دنوں میں, دانت نکل جاتے ہیں, ناک منہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا. اور وہ جو حور ملنے والی ہے مسلمانوں کو, وہ تو ہر دن اس کا حسن بڑھتا ہی رہے گا. حسن میں اضافے کا سسٹم ہے آخرت میں, ڈھلوان کا سسٹم نہیں ہے, زوال کا نظام نہیں ہے وہاں پر, ترقی کا نظام ہے. جتنا زیادہ عمر زیادہ ہوتی جائے گی اتنی جوانی بڑھتی چلی جائے گی اور حسن بڑھتا چلا جائے گا. کسی چیز کی شاپنگ نہیں ہے جنت میں سوائے حسن کے. جنت میں حسن کی شاپنگ ہے, بازار لگے ہوں گے, حدیث میں آتا ہے. اور یہ ہے کہ جو شکل اور جو حسن کسی چیز کا زیادہ پسند آئے گا تو آدمی جو ہے نا وہ اپنے اوپر اپلائی کر لے گا. اور گھر والوں کے پاس جب جائے گا تو وہ کہے گا کہ تم تو یہاں سے جب گئے تھے تو دوسری شکل میں گئے تھے, یہ کیا ہو؟ کہنے کہ ہاں میں بازار میں گیا تھا تو مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے یہ کر لیا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر یہ عورتیں بھی جائیں گی شاپنگ کو؟ تو فرمایا کہ جب مرد واپس آئیں گے تو ان کی شکلیں یہاں بدلی ہوئی ہوں گی. تو ان کے حسن کا انتظام یہ ہے کہ یہاں پہنچا دیا جائے گا. کمال یہ ہے کہ وہاں پر بھی ان کو شاپنگ کے اوپر تھوڑا ہے مسئلہ, تم کو جانے کی ضرورت نہیں, یہی دے دیتے ہیں ہم تم کو. مگر یہ کہ وہاں کا حسن ہے مسلمانوں کے لیے تو وعدہ حور ہی ہے, لیکن وہ اللہ کا وعدہ ہے, کسی ایسے ویسے کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے خدائی نظام کے ساتھ میں. یہاں تھوڑا سا مسئلہ ان لوگوں کے لیے آزادی کا ہے, عیاشی کا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ دنیا کی رونق ہے, اس لیے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شبہ ہو گیا تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے آپ ایک کمرے میں چلے گئے, بالا خانے میں چلے گئے, حضرت بلال کو بٹھا دیا, کسی کو آنے مت دینا, بہت غصے میں تھے آپ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر گئے تھے, جیسے ہی واپس آئے تو پتا چلا, لوگوں نے بتایا کہ معلوم ہے آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حضور سے ناراض ہو گئے. اور یہ بات اڑ گئی کہ حضور نے سب کو چھوڑ دیا, جاؤ سب کو چھٹی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گیا کہ شاید چھوڑ دیا ہو. حضرت حفصہ کے پاس گئے, وہ روتی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی, بیٹی جو ان کی حضور کی جو بیوی ہیں, تو ان کو روتا ہوا دیکھ کے یقینی ہو گیا ان کو کہ شاید کچھ ایسی گڑبڑ ہو گئی. حضرت حفصہ کو بہت ڈانٹا حضرت عمر نے, بغیر بات کرے کہ میں تو اسے بولتا نہیں تھا, ایسا مت بول ویسا مت بول, حضور سے جرت مت کرو, حضور کے سامنے زبان مت کھولا کرو, حضور کا ادب کیا کرو, میں تو اسے پہلے بولا کرتا تھا یہ وہ. پھر پوچھا کہ کیا حضور نے طلاق دے دی؟ کہنے کہ نہیں, بس اتنا معلوم ہے کہ ناراض ہیں. اسی پر سارے امہات المومنین بیٹھ کے رو رہے تھے. اور امہات المومنین تو خیر رو ہی رہے تھے, سارے صحابہ بھی بیٹھ کے, کوئی مسجد کے ادھر کونے میں بیٹھ کے رو رہا, کوئی مسجد کے ادھر کونے میں بیٹھ کے رو رہا, کوئی گھر میں بیٹھ کے رو رہا. حضور ناراض ہو گئے, بولے تو کسی کو بھی اطمینان نہیں تھا, سب رونے پلانے میں لگ گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بھی بہت دیر تک روتا رہا, پھر اس کے بعد مجھے بے چینی ہوئی, مجھے رہا نہیں گیا تو میں حضور کے پاس گیا. حضرت بلال دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا تو کہنے کہ آپ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر کسی کو آنا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے. تو کہا کہ بولے جا کے کہ عمر آیا ہے. حضرت بلال جا کے بولے کہ حضرت عمر آئے ہیں. تو حضور ایک نہ دو خاموش, مسجد میں چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس. وہاں جا کے بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھے, روئے پلائے, پھر بے چینی ہوئی تو پھر آئے, بولے کہ عمر آیا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. حضرت بلال جا کے پھر بولے, پھر خاموش, کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں وہ. تو پھر مسجد میں جا کے بیٹھ گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد میں بے چینی ہوئی تو پھر آئے. تیسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا حضرت بلال نے کہ حضرت عمر آئے ہیں, تو حضور نے فرمایا اچھا اندر آنے دو ان کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر جا کے بیٹھ گئے. کچھ نہیں تھا اوپر کے کم, یعنی وہاں پہ ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی اور آپ لیٹے ہوئے تھے, اور آپ کے جسم پر چادر بھی نہیں تھی, آپ ننگی پیٹ تھے بالکل, ایک تہبند بندھے ہوئے تھے بس. آپ بنین کا تو رواج ہی نہیں تھا اس زمانے میں, کرتا ہوا کرتا تھا یا چادر ہوا کرتی تھی احرام کی طرح کی, نہ وہ احرام کی طرح کی چادر تھی نہ کرتا تھا, ایک تہبند آپ کی بنی ہوئی تھی اور آپ لیٹے ہوئے تھے, ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے, انتہائی گورے, بہت نرم نازک خوبصورت انتہ, بہت ملائم جسم تھا آپ کا نرم, وہ پوری چٹائی جو ہے نا وہ آپ کے جسم پہ بیٹھ گئی تھی. حضرت عمر جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو پوری چٹائی جو ہے نا آپ کے جسم پر اتری ہوئی تھی. تو پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلانے لگے, ادھر کی بات کی ادھر کی بات کی, تھوڑا ہنسانا چاہا, ادھر بات کریں تو نہیں ہنس رہے ہیں, ادھر بات کریں تو نہیں ہنس رہے ہیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپن لوگ مکے میں تھے, اسے مہاجرین میں تھے نا, جب اپن لوگ مکے میں تھے تو اپنا ڈومینیشن تھا, عورتوں کو ہم دباتے تھے, جب مدینے میں آ گئے تو ان کا ڈومینیشن ہو گیا, یہ ہمیں دبا رہے ہیں, اس وجہ سے آپ کو تنگ کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ہنسی آ گئی, حضرت عمر کی جان میں جان آ گئی کہ چلو مسکرا تو دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ذرا حضور کو تھوڑا ہنساؤں، تھوڑا دل بہلا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے رہے، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سرکار کی حالت پر غور کی کہ خالی سی چٹائی ہے، تہبند ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، کچھ چادر تک بچھی ہوئی نہیں ہے، کمبل تک بچھی ہوئی نہیں ہے، تو رونا آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ تو حبیب اللہ ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور یہ قیصر و کسرا، ان کی قالینیں دیکھیے آپ، ان کے فرنیچر دیکھیے، ان کی حشم خدم دیکھیے، اللہ نے ان کو کتنا کچھ دیا ہے، آپ کو کیوں نہیں دیا؟ یعنی آپ کو دے دے، اگر ان کو دیا ہے کسی وجہ سے دے، لیکن آپ تو زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ناراضگی ہو گئی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا اب فی شک ان تجا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، تو ابھی تک شک میں پڑا ہوا ہے. اولئک قوم اجرت لهم طیبات هم فی الحیاۃ الدنیا، یہ قوم وہ ہے کہ جن کے مزے ان کو دنیا کی زندگی میں نمٹا دیے جا رہے ہیں، جن کے مزے دنیاوی زندگی میں ان کو نمٹا دیے جا رہے ہیں، ختم کر دیے جا رہے ہیں. طے کر دیا گیا کہ بھائی تھوڑا سا مزہ کر ہی لیں یہاں پہ، کیونکہ ان کو بعد میں ملنا نہیں ہے، تو ان کا اپنے سے کیا جوڑ ہے. تو یہ مذہبی لوگوں کو بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھی یہ وسوسے بہت آتے ہیں، غیروں کو تو اس میں ظام ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زہرت الحیات دنیا لنفسنہم فیہ، یہ جو دنیا کی رونق ہے اس کی طرف تم نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو، یہ ایک خاص نظام کے ساتھ میں ہے، کیونکہ آخرت میں ان کو کچھ ملنا نہیں ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں. لنفسنہم فیہ، لنفسنہم فیہ کے اندر بہت سے مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں ان کی آزمائش مقصود ہے، کہ اس میں رہ کر وہ خدا کو یاد کر کے، خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی طرف لپکتے ہیں، یا اسی اپنی غفلت پر قناعت کرتے ہیں، کیونکہ آزمائش میں یہی ہوتا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لنفسنہم فیہ کا، کہ یہ ہم نے ان کو دنیا کی زیب و زینت اس لیے دی ہے کہ دنیا کی زیب و زینت ہی میں مست ہو کے رہ جائیں، پھر ہماری پوری سزا کے مستحق ہی ہو جائیں، تاکہ ہم پکڑ لیں ان کو. کیونکہ پکڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پوری طرح کسی چیز میں مشغول ہونے کا موقع دیا جائے. اگر وہ مشغول نہیں ہے پوری طرح کسی چیز، اس کو پکڑا نہیں جاتا. شیر کا شکار کرنا ہو، اسدے کا شکار کرنا ہو، سانپ کا شکار کرنا ہو، مچھلی کا شکار کرنا ہو، کسی چیز کا شکار کرنا ہو، تو ذرا سا وہ تھوڑا سا گل کو منہ لگاتے نہیں کھینچتے، پوری طرح پکڑنے دیا جاتا ہے اس کو. تو جتنی اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اتنا زیادہ اس کو پکڑنے کی مضبوطی کی جا رہی ہے، کہ پوری طرح اس میں مست ہو جائیں، دنیا میں غرق ہو جائیں، اب آخرت کا کوئی معاملہ باقی ہی نہ رہے، پھر اللہ کا عذاب آ جائے. لنفسنہم فیہ، ایک مطلب یہ لکھا ہے قاضی ثناء اللہ صاحب نے. اور ایک تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی میں الجھے ہوئے رہیں، اور اس دنیا کے ساز و سامان ہی کو وبال جان بنا دیں ہم ان کو. جتنا زیادہ دنیا سے متمتع ہوں گے، اتنا کل جواب دہی بڑھتی چلی جائے گی ان پر. میں نے یہ بھی دیا تھا، اس کا تقاضا مسلمان ہونے کا تھا، یہ بھی کہا تھا، اس کا تقاضا میری فرما برداری کرنے کا تھا، یہ بھی دیا تھا، اس وجہ سے میرا احسان ماننا چاہیے تھا. تو احسان کے ماننے کے اسباب بڑھتے جائیں گے، اور جتنا زیادہ احسان نافرمانی ہو، احسان ناشکری ہوگی، احسان فراموشی ہوگی، اتنا زیادہ پکڑ کا وہ باعث ہو جائے گا. تو اس وقت سے دنیا میں جس کو جتنا زیادہ ملا ہے، آخرت میں اس کی اتنی پکڑ کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جس کو جتنا کم مل گیا وہ اتنا مزے میں رہتا ہے. من رضی بالمال القلیل رضی اللہ بھی بالعمل القلیل، جو کم سے خوش ہو جاتا ہے، کم مال سے، کم دنیا سے، تو اللہ اس کے کم عمل سے خوش ہو جاتا ہے. بہت زیادہ اس نے نہیں کیا، چلو دنیا میں اس کو دنیا میں زیادہ ملا بھی نہیں تھا. اور اس امت کے غربا تو اس امت کے عمرہ سے آدھے دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ابھی عمرہ حساب کتاب میں ہوں گے، یہ لوگ جنت میں جا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان لوگوں کو تھوڑا یہ ہوا کہ چلو آدھے دن کا کیا ہے، ہوتے ہوتے آدھا دن ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ آدھا دن سے مراد 500 سال ہے، کیونکہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہے. تو 500 سال کا مطلب دنیا کی 5 لائف ہو گئی. تو دنیا کی 5 لائف کے بقدر مزے میں مزہ کر چکے ہوں گے غریب لوگ، جب کہیں جا کے امیروں کی باری آئے گی وہاں آنے کی. اور جو امیروں نے یہاں دنیا میں فائدہ اٹھایا، کب کتنا اٹھایا، کب اٹھایا، آدمی کب امیر ہوتا ہے، کب فائدہ اٹھاتا ہے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ باپ نے کمایا تھا، بیٹا جوانی سے امیر ہے. ورنہ تو یہ کہ خود پڑھو، خود پاپڑ بیلو، خود جناب محنت مجاہدہ کرو، خود پسینہ ایک کرو، کچھ جماؤ، محنت کرو دن رات کی، تب کہیں جا کے 50 کے قریب جا کے آدمی تھوڑا سا سیٹل ہوتا ہے، اسٹیبلش ہوتا ہے. اور 50 کے بعد خود ہی نہیں کیا رہتا ہے، خجلی، جو ٹائم گزر گیا، جب کھجلی ہو رہی تھی، جب ناخن نہیں تھے، جب ناخن آ گئے تو کھجلی باقی نہیں ہے. جب 50 کے ہو گئے تو اب آٹومیٹکلی بیوی بھی 50 کی ہو گئی قریب قریب، ہو گیا کام. ہاضمہ خراب ہو گیا، وہ گیا کام, شوگر ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی, چلو ادھر کام خراب ہو گیا, گھٹنے میں درد, کمر میں درد, اس میں درد. مطلب یہ کہ پچاس کے بعد میں تو کمائے سے پیسوں سے ایڈجسٹمنٹ ہی کرنا رہتا ہے بس, کیونکہ اپنے پاس مٹھارنا کہتے ہیں, اپنے پاس سسٹم ہے نا گاڑیوں کے مٹھارنے کا, کہ گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, دب گئی ادھر گاڑی, ادھر گئی, تو مار مار کے وہ لوگ دھڑ دھڑ آواز آتی رہتی ہے مٹھارنے کی, اس میں تو صحیح کرتے رہتے ہیں گاڑی. اب یہ جو دن چند روز کا گاڑی ہے اس کو مٹھار کے لے کے چلنے کا رہتا, وہ پیسے پورے اس میں جاتے رہتے ہیں اس سے. اب اگر کسی نے مزے کیے بھی تو کیا مزے کیے, وہاں وہ لوگ پانچ لائف جو ہے نا گزار چکے ہوں گے عائش کی جنت والی, اس وقت یہ امیر آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے آ رہے ہوں گے, اس میں سے وہ بھی جو جنتی بنا ہوگا, اس امیر کی بات ہو رہی جس نے جو جنتی بنا ہوگا. اور عام طور پر جو امیر ہوتا ہے وہ یہاں جنتی کا بنتا کہاں ہے, ہمیں دنیا میں ہمیشہ مذہب کا تصور غریب کے ساتھ ہے, ارے بےچارا ملا ہے, نمازی ہے, مسجد کو جاتا, بے حیثیت آدمی ہے, اس وجہ سے اب کیا کرتا, کچھ نہ کرتا تو خدا کے سامنے سر ہی مار رہا ہے. بہت زیادہ مالدار لوگوں کے پاس یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنا ہے, روزے رکھنا ہے, زکات دینا ہے, حج کرنا ہے, اللہ ماشاء اللہ مستثنا تو سب نے. اس لیے فرمایا کہ لنف کے نہ ہوں فی, اس لیے کہ یہ دنیا خود وبال جان بھی بن جائے گی ان کے لیے, کہ جتنا زیادہ دنیا ہوگی اتنا زیادہ وبال ہوگا, آخرت میں اس کی اتنی زیادہ پکڑ ہو جائے گی. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی زیادتی خود اس دنیا کے اندر آدمی کے عائش کو مقدر کر دیتی ہے, یہ ایک اصول ہے دنیا کا, یہ دنیا کا ایک اصول یہ ہے کہ جتنی یہ زیادتی ہوگی اس میں, یہاں دنیا اتنی زیادہ اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہے اس کے دل کے اعتبار سے. پرابلم اتنے پیدا ہو جاتے ہیں, حالات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر سکون نہیں رہتا قلبی. اس کو طے کرو, اس کو طے کرو, اس مسئلے کو حل کرو, اس مسئلے کو حل کرو, یہ بڑھ جاتا ہے. جتنا کم دنیا ہوتی ہے مسائل اتنے کم ہوتے ہیں, اور یہ تجربہ بھی ہے, جہاں جتنی زیادہ دنیا ہے وہاں اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں. جو جتنا زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے وہاں کے مسل, وہاں کا انسان اتنا زیادہ ہڈک میں ہے, پریشانیوں میں ہے, ٹینشن میں ہے, اسٹریس میں ہے. بس جو بیماریاں ٹینشن سے اور پریشر کی وغیرہ کی وجہ سے ہیں وہ بیماریاں ان ملکوں میں ہی زیادہ ہوتے ہیں. چین اور سکون لوگوں کا گیا ہوا ہے. جو جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں نیند کی گولیاں وہیں سب سے زیادہ بکتی ہیں. جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں خودکشی کے واقعات وہیں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. حالانکہ کافر تو خاص طور پر مرنے کو کسی قیمت پر راضی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا تو یہی ہے کہ جب تک میں جیا ہوں اس وقت تک مجھے مزے کرنا ہے, پھر بھی وہ مرنے پر راضی ہو رہا ہے اور مرنے تک کا اقدام کر رہا ہے, تو کہاں تک اس کی پریشانی گئی ہوگی, اندازہ لگائیے آپ. اس سے تو بہتر مر ہی جانا ہے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں تو اس سے زیادہ مصیبت ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کر بھی اگر چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو الٹا ہو گیا, اسے تو بہتر یہ تھا کہ میں مرتا ہی نہیں. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں, لا تمدن عینیک, ہرگز اپنی نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھیے, الا ما متعنا به, اس چیز کی طرف جو ہم نے کافروں کے ان گروہوں کو دنیا کی رونق اور زینت دی ہوئی ہے, لنفتنہم فی, اور اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں. ورزق ربک خیر و ابقا, اور تمہارے پروردگار کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ کی طرف سے جو دنیا آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے, اور تمہارے پروردگار کی طرف سے دنیا میں جو حلال روزی مل جائے اگرچہ وہ تھوڑی ہو وہ زیادہ بہتر ہے, اور اس کی برکت زیادہ باقی رہنے والی ہے. یہاں پہ تھوڑا حلال کا وہ برکت والا ہے, وہ خیر کا سبب ہے, وہ اطمینان کا باعث بنتا ہے, تسلی رہتی ہے طبیعت کو, اور جو حرام کا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ مسائل کو لپیٹتا ہے اور بے چینی رہتی ہے اس کے ساتھ. وہ امر اہل کا بسفلا وسطر علیہ, اپنے گھر والوں کو آپ نماز کا حکم فرمائیے. ہوتا یہ تھا کہ آپ خود تسبیح بیان کیجئے صبح شام فلاں فلاں وقتوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے اہل کو بھی اس کا حکم کیجئے کہ وہ بھی نماز پڑھیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اور اپنے گھر والوں کو آپ نماز کا حکم فرمائیے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اس پر جم جائیے. یعنی ہے کہ گھر والوں کو تو بول رہے پڑھو اور خود سو جا رہے ہیں, نہیں, استقامت خود چاہیے. ذمہ داری اپنی بھی ہے, ذمہ داری بیوی بچوں کی بھی ہے. اس آیت کے اترنے کے بعد باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے سب بھی نماز پڑھتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بی بی فاطمہ کے مکان پہ جا کے الصلاح الصلاح کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے موافق امتثال ہونا چاہیے. بی بی فاطمہ تو ہر وقت نماز پڑھتی تھی, وہ تھوڑی نماز میں سستی کرتی تھی, لیکن آپ اپنی طرف سے بھی ایسے ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے رہتے تھے. اور فرائض کے اندر تو خیر بولنا ہی نہیں پڑتا تھا, تہجد وغیرہ میں بھی بہت اہتمام سے اٹھانے لگے تھے. اس کے بعد من یوقدہن صواحب الحجرات, یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حجرے والے ان کو کون بیدار کرے گا، ان کو ذرا بیدار کر دو، ذرا آواز لگا دو ان کے گھر، ان کے کمروں پہ. چھوٹے 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 کمرے بنے ہوئے تھے لائن سے مسجد نبوی میں ازواج مطہرات کے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے ایسی روزی کموانا نہیں چاہتے کہ عبادت میں اور نماز میں خلل ہو. رزق جو ہے، اگر آدمی رزق کے اندر لگنے کی وجہ سے عبادت میں خلل ڈالے تو اللہ فرمانے کہ ایسی روزی کموانا ہم کسی سے چاہ ہی نہیں رہے. کیونکہ روزی تم اگر کماؤ گے تو تمہارا پیٹ بھرے گا، ویسا تو نہیں ہے نا. روزی تو ہم دیتے ہیں، روزی کا نظام ہماری طرف سے ہے. نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو. تو چاہے اپنی روزی ہو چاہے اپنے اہل و عیال کی روزی ہو، ایسی روزی اللہ پاک نہیں چاہتے ہیں بندوں سے کہ جو فرائض کے اندر اور ضروری کاموں میں خلل ڈالے. فرائض اور ضروری امور کو انجام دینے کے بعد میں جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق روزی میں لگو. کیوں؟ اس لیے کہ روزی تو ہم دیتے ہیں آپ کو، لہٰذا آپ تو عبادت میں لگو، اور عبادت سے فارغ ہونے کے بعد میں یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے، روزی میں بھی لگو. مگر روزی میں ایسا لگنا کہ نماز نہ پڑھ سکو، عبادت نہ کر سکو، ایسی روزی ہم کموانا نہیں چاہ رہے. کیوں؟ اس واسطے کہ روزی تو دینے والے ہم ہیں، اور جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ تم بس اپنی عبادت کے ساتھ اس کو کرو تو یہ کافی. نحن نرزق بل عاقبۃ للتقوى، اور اچھا انجام تو تقوی والوں کا، تقوی کا ہے. ایک ہوتا عقاب اور ایک ہوتا عاقبہ، کسی عمل کے نتیجے کو کہتے ہیں یہ. عام طور پر اچھے عمل کے اچھے نتیجے کے لیے عاقبت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور برے عمل کے برے نتیجے کے لیے عقاب کا لفظ بولا جاتا ہے. لفظ دونوں کا ایک ہی ہو، مگر صیغہ الگ الگ ہوئے، استعمال الگ طریقے سے ہوتا ہے. اچھا انجام وہ تقوی پر نکلتا ہے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لے کر آتے یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی. مشرکین مکہ نے جہاں اور باتیں کہیں اپنی بات نہیں ماننے کے لیے، عذر بناتے تھے، کچھ نہ کچھ بہانے کرتے تھے. اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے پاس کوئی ایسی واضح نشانی حضور لے کر آئے جس کی وجہ سے ہم مان سکیں حضور کی بات کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایسی کوئی واضح نشانی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ لولا انزل علیہ ملک، آپ کے اوپر کوئی فرشتہ آئے جو آپ کے ساتھ پھرتا رہے اور ہم اس کو دیکھتے رہے اور وہ لوگوں کو بتاتا رہے. یا یہ کہ صاحب کوئی خزانہ آپ کے ساتھ اترے اور آپ کے ساتھ وہ پھرتا رہے اور آپ جو ہے نا لوگوں کو پیسے دے دے کے لوگوں کو ترغیب دیتے رہے کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ. یا یہ کہ آپ کے پاس باغات ہوں، نہریں ہوں، آپ کے پاس خود ہی دولت زیادہ ہو. بھائی آپ اللہ کے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اس کو بول بتا کے کچھ محل وحل کیوں نہیں بنوا لیتے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا کہ خود آپ کے پاس باغات وغات ہونے چاہیے، بڑے محلات ہونے چاہیے. یہ کہا تھا مشرکین مکہ نے کہ طائف کے جو سیٹ ہیں ان کے اوپر اتار دیا جاتا قرآن پاک تو ہم مان لیتے، آپ تو خود ہی غریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کے اندر تو ہم اپنی طرف سے تقسیم کرتے ہیں، کس کو دینا ہے کس کو نہیں، تو پیغمبر ہی ہم ان کی مرضی کے موافق جس کو چاہے دے دیں. رزق کا معاملہ، روزی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہی ہم سب کو برابر نہیں دیتے، اور ہم کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے کس کو نہیں. تو پیغمبر ہی ایسی چیز ہے، رزق سے بھی کم درجے کی چیز ہوگی کہ ان کی مرضی کے موافق دے دیں. یہ ان کا منشا یہ تھا کہ کچھ ایسی خاص نشانی ہو جو کھلم کھلا دکھنے کی ہو تب ہم مانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خاص نشانی بھی دے دیتے، لیکن اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو نہیں ماننے والا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ پھر بعد میں کرتا ہی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ پچھلی تمام قوموں سے یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور اللہ کو تو معلوم ہے. پچھلے واقعات پر تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ پاک کو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے. پچھلے لوگوں کے مطالبے کے مطابق نشانی پیغمبر نے دکھائی تو بھی نہیں مانی انہوں نے. حضرت صالح علیہ السلام پر اتنا بڑا انہوں نے کیسی بڑی شرط لگائی تھی کہ پہاڑ میں سے آپ اونٹنی پیدا کر کے بتاؤ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ یوں کہتے ہیں کہ اللہ سے میری بات ہوتی ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب تمہارے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو آپ یہ کر دو کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلوا دو، اور پھر یہ کہ ویسے وہ اونٹنی نکلنے کے بعد میں بچہ بھی دے دے، حاملہ ہو، اور یہ بھی ہے کہ وہ بچہ بھی اتنا ہی ہو جتنی اونٹنی ہے. یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ نہیں اللہ میں قدرت والے ہیں، بولے نا کر کے دکھاؤ. صالح علیہ السلام نے اللہ میں ایسے کہا کہ اللہ میں لوگ یہ چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے، کر دیں گے ہم، لیکن یہ بتا دیں گے اگر نہیں مانیں گے تو عذاب آ ہی جائے گا، پھر بخشے نہیں جائیں گے. کہیں گے ہاں ٹھیک ہے. صالح علیہ السلام نے ٹائم بتا دیا، جگہ بتا دی، سب لوگ جا کے کھڑے ہو گئے، پہاڑ پھوٹا، پتھر میں سے اونٹنی نکل کے آ گئی. آتے اس نے بچہ دیا اپنے اتنا برابر. اب ایسا بھی نہیں کہ اس کے بعد پہاڑ میں چلی گئی، وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، مگر اس کا عجیب کھانے پینے کا نظام تھا. پورے گاؤں کے اونٹ اور گائے بھینس جتنا کھاتے تھے ایک دن اکیلے اتنا انہیں کھاتے تھے، اور جتنا پانی یہ سارے مل کے پیتے تھے اکیلے اتنا انہیں، تو بہرحال پتھر کی تھی نا، انہیں اس کا پانی پی لیتی تھی جب یہ اچھا پھر یہ کہ یہ اس کو دیکھ کے کوئی جانور ٹھہرتا نہیں تھا سب بھاگ جاتے تھے وہ تو بالکل اب نارمل تھی وہ اس کا دل دل بھی تو ویسے ہی تھا پہاڑ کی بیٹی تھی وہ تو وہ پورے جانور بھاگ جاتے تھے دیکھ کے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا تو باری مقرر کر دی گئی تھی کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے نا فلاں دن پانی پیے گی گھاٹ پر اور دوسرے جانور اس دن نہیں آئیں گے جس دن دوسرے جانور آئیں گے اس دن ان کی اونٹنی نہیں آئے گی باری مقرر کر دی گئی نو آدمیوں نے مل کے پلاننگ بنائی کہ اونٹنی کو مار دینا ہے چنانچہ رات کے وقت میں جو ہے وہ اونٹنی کے جانے کی جو جگہ تھی معلوم تھی وہاں بیٹھ گئے جب آئی تو اس کی کوچوں پر ان گھٹنوں کے اوپر تلواریں مار دی ان لوگوں نے بس جیسے صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا اور سب کو معلوم ہو گیا وہی آ گئی اور کہا کہ تین دن میں عذاب آ جائے گا اور تین دن کے اندر اندر آپ اور ایمان والے یہاں سے نکل جاؤ ان پر ایسی سخت مصیبت آنے والی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب آسان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے اگر ماننے والے ہوتے تو مان جاتے نا لیکن ماننا چونکہ نہیں تھا تو ایک بہانہ تھا صرف مشرکین مکہ بھی اصل یہی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کا جواب دیا اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی کیا ان کے پاس میں پچھلے صحیفوں کی دلیلیں نہیں آئیں پچھلے صحیفوں کی دلیلیں کیا ان کے پاس میں نہیں آئیں پچھلے صحیفوں کی دلیلوں سے کیا مراد ہے تو ایک مراد یہی ہے کہ پچھلے صحیفوں کے ذریعے سے کیا ان تک یہ بات نہیں پہنچی کہ جب ان کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ دکھایا جاتا ہے تو نہیں ماننے کی صورت میں عذاب آ جاتا ہے اور عام طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے مانا ہو تو وہ عذاب کا شکار ہوئے ہیں تو کیا یہ اس کے انتظار میں ہے ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صحیح ماننے کے واسطے ضروری ہے کیا اتنی دلیل ان کے سامنے آئی نہیں ابھی تک کتنی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ پچھلے صحیفوں کا جو ظہور ہے قرآن پاک کی شکل میں کیا ان کے سامنے وہ بینہ نہیں ہے پچھلے صحیفوں کے ہی مضامین اور پچھلے صحیفوں کے جو علوم ہیں اور پچھلے صحیفوں کی جو باتیں ہیں وہ قرآن پاک کے ذریعے سے آپ پر بتا دی گئی ہیں اور مزید باتیں اضافہ بھی آپ پر بتائی گئی ہیں تو کیا یہ باتیں ان کے پاس کافی دلیل نہیں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس واسطے کہ قرآن پاک جو معجزے کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے کیونکہ اولین اور آخرین کے علوم اس میں بھرے ہوئے ہیں اور علم بنیاد ہے ساری چیزوں کی سب سے بڑا کمال جو ہے وہ علم ہی کا ہوتا ہے اور ایک بالکل نہ انہیں کسی سے پڑھے نہیں اور جناب پچھلی کتابوں سے واقف نہیں ہیں وہ ایسے علوم بتا رہے ہیں جو زندگی کے سارے شعبوں پر اور قیامت تک کے واسطے کام آنے والے ہیں تو یہ چیز کافی نہیں ہے اور تقریباً وہ پچھلے صحیفوں میں جو باتیں تھیں وہ سب اس میں آ گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ طہٰ اور حامیمات یہ جو ہے نا تورات سے مجھے دی گئی ہیں مطلب یہ ہے کہ تورات کا حصہ ہے ایک معنی میں یہ اور سورہ بقرہ وہ ذکر اول سے آپ کو دیا گیا ہے ذکر اول آپ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کچھ حصے زبور کے کچھ حصے یعنی وہ مضامین بالکل اس سے ملتے جلتے گئے انہی مضامین کے خلاصے کے طور پر یہ اتارے گئے اور پھر یہ طوال مفصل جو ہیں وہ بالکل زائد ہے پھر مفصلات جن کو کہتے ہیں جو 200 آیتوں والے جو سورے ہیں وہ پھر اور آپ جو پچھلی کتابیں ہیں ان سب سے ایکسٹرا ہیں وہ زائد ہیں اتنا زیادہ آپ کو دیا گیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک تو اتنا واضح ثبوت اور واضح دلیل ان کے پاس میں موجود ہے اصل تو یہی ہے کہ نبی کی نبوت کے واسطے جو ثبوت چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز بتائے وہ جو عام انسان نہیں کر سکتے اب قرآن پاک تو ایسی چیز ہے کہ عام انسان پیش بھی نہیں کر سکتا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں کسی عذاب کے ذریعے سے پہلے سے ہی اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے عذاب کے ذریعے سے اس قرآن پاک کے اترنے سے پہلے یہ دلیل کے آنے سے پہلے ہی ہم ان کو اگر مار ڈالتے لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا تو یہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کر لیتے من قبل ان نذل و نخزا اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے اگر میں اس کے قرآن اتارے بغیر نبی بھیجے بغیر ان کو مار دیتا اور یہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہ آتا پھر یہ میرے پاس آتے تو جب یہ کہتے کہ ذلیل رسوا ہونے سے پہلے آپ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجی اب ہم نے رسول بھیجا پھر بھی نہیں مان رہے کتاب بھیجی پھر بھی نہیں مان رہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں ایک بات اور بھی ہے علماء نے فرمایا وہ یہ کہ اگر ہم نہ بھیجتے ہمارے پاس جب آتے تو یوں کہتے کہ ذلیل رسوا ہونے سے پہلے آپ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کتاب نہ آئے اور کوئی نبی نہیں آیا تو بھی آدمی کو ماننا ضروری ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ ایمان لانا ہر آدمی پر ضروری ہوتا ہے چاہے اس کے پاس کوئی دین کی بات پہنچانے والا ہو یا نہ ہو پیغمبر کا آنا اور کتاب کا مل جانا یہ محض فضل الہی ہے، لیکن اگر انسانوں کے پاس میں کوئی نظام ایسا نہ چلایا جاتا تو بھی انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت فرض تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور ان کی توحید پہ اقرار کرنا ضروری تھا. اس کے واسطے عقل کافی ہے. اللہ کی الوہیت کا اقرار اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے واسطے صرف عقل بھی کافی ہے کہ عقل سے بھی آدمی کام لے کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں کوئی اس کا بنانے والا ضرور ہے اور وہی میرا الہ ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے کئی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کئی مل کے جو ہے نا ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر وہ طاقتور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی سے دبنے والا تو ہوگا نہیں، جب دبنے والا ہوگا نہیں تو اپنی مرضی چلائے گا، تو سب کی مرضی ایک تو ہوتی نہیں. سب کی مرضی ایک جب ہی ہوتی ہے جب ایک دوسرے سے اندیشہ ہوتا ہے، اور جب ایک کو دوسرے سے اندیشہ ہو تو پھر وہ ربی نہیں ہوا، وہ طاقتور نہیں ہوا جو ڈرتا ہو. تو جو واقعتاً رب ہوگا وہ اپنی چلائے گا. جب اپنی چلائے گا تو اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہر ایک اپنی چلائے گا، اور جب ہر ایک اپنی چلائے گا تو سب کی ایک ہی چیز نہیں ہوگی، وہ یقیناً الگ الگ ہوگی. تو اس لیے دنیا کا نظام چلنا ایک ہونے کی لازمی دلیل ہے، ورنہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتے تو یہ آسمان و زمین کا نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا، یہ ٹوٹ پھوٹ جاتے کبھی کے. اللہ کہتا میں مشرق سے نکالوں گا تو دوسرا کہتا میں مغرب سے نکالوں گا، تو تیری کیوں چلے میری بھی چلے. وہ کہتا کہ مجھے اس وقت بارش بھیجنی ہے، وہ کہتا نہیں مجھے دھوپ نکالنی ہے. وہ کہتا مجھے غلے اگانا ہے، وہ کہتا نہیں مجھے تو خزاں ڈالنا ہے. وہ ایک کو پیدا کرنا چاہ رہا تو دوسرا اس کو مار دیتا. اب دونوں صورتوں میں دونوں میں ٹکراؤ ہوتا کہ تیری چلے یا میری چلے. جس کی چلے گی وہ خدا، جس کی نہیں چلے گی وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا وہ جس کی چلے وہ ہی نہیں سکتا. وہاں پہ کمپرمائز کی کوئی شکل ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس لیے ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کو ماننا یہ عقل پر بھی، عقل اس کے لیے کافی ہے. امام بولیفا کی تحقیق یہ ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ نہ دیتے اور یہ ہمارے پاس آتے تو ذلیل رسوا ہونے سے پہلے ہم کو اپنے رسول کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس یہ بولتے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ ملتا تو بھی وہاں ذلیل رسوا ہوتے، وہ پیغمبر نہ آتے تب بھی ان کو ذلیل رسوا ہونا تھا، اور کتاب کے ذریعے سے ہدایت نہیں ملتی پھر بھی صحیح راستے پر نہیں چلنے کی وجہ سے ذلیل رسوا ہونا تھا. اب کتاب بھی آ گئی، پیغمبر بھی آ گئے، اب تو حجت پوری ہو گئی. اس آیت میں اللہ پاک نے یہ مضمون بتا دیا کہ محض تم پر فضل فرما کر تم کو بتا دیا گیا کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، صحیح چیز کا انجام کیا ہے، غلط چیز کا انجام کیا ہے. اب اس کے بعد میں حجت کا موقع باقی نہیں، کسی کو نہیں دینا چاہیے. بالکل متربص فتربص. آپ یہ فرما دیجئے کہ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، تم ہمارا انتظار کر رہے ہو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. فتربص. مشرقی نے مکہ کہا کرتے تھے کہ کوئی حوادثات زمانہ سے یہ متاثر ہو جائے اور نعوذ باللہ مرمرا جائے تو ان سے جان چھوٹے گی، جب تک تو ان سے جان چھوٹی نہیں رہی، یہ کہا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ یہ بولیے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا انتظار کر رہے ہیں نا، ہم بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرو بس. بالکل متربص. سب بھی انتظار ہی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں تمہارا، تم بھی کر رہے ہیں ہمارا، بس انتظار ہی کر لو بس. اب فتربص. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. تم ان قریب جان لو گے کہ کون سیدھے راستے والا اور کون ہدایت والا ہے. وہاں جا کر ہی اب پتہ چلے گا کہ سیدھے راستے پر کون تھا، غلط راستے پر کون تھا، ہدایت پایا ہوا کون تھا، گمراہی پایا ہوا کون تھا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب انسانوں کو ان کے عقیدوں سے لے کے ان کے سارے اعمال سے واقف کرا دیں گے کہ اصل اللہ کا پسندیدہ عقیدہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، پسندیدہ عمل کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کس راستے پہ انسان کو چلنا تھا، کس راستے پہ نہیں. اور یہ اعلان اس لیے کر دیا گیا ہے کہ جس کو اعتماد ہو اللہ کے نبی پر اسے یقین کر لینا چاہیے کہ آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ بالکل سیدھے راستے پر چلانے والے ہیں لوگوں کو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتا دیا ہے. تو سیدھا راستہ کیا ہے، آج اگر یقین نہیں کرتے تو کل تمہیں خود ہی یقین آ جائے گا. بس یہاں پر آ کر سورۃ طہٰ ختم ہو گئی. سورۃ طہٰ کی گویا ابتدائی مضامین میں توحید کا بیان تھا، تو پھر یہ آخری مضامین کے اندر بھی توحید کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اور پھر آخرت کے کچھ احوال بیان فرما دیے، اور اس دنیا کے اندر لوگوں کی آزمائش کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ بتا دیا، اور جو ڈھیل دینے کی وجہ سے دنیا کی نافرمانوں کو، مشرکوں کو، کفار کو جو کچھ دنیا ملی ہوئی ہے، مزے کر رہے ہیں، ان مزوں سے نہ ان کو دھوکہ کھانے کا موقع دیا گیا، نہ جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو دھوکہ کھانے کو موقع دیا گیا. دونوں کو کھول دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے ڈھیل ہے، تم یہ مت سمجھو. اور ان کو بتا دیا گیا کہ جس کو ڈھیل دی جاتی ہے اس کو تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے، تم کو اپنے رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی عبادت کرے، اور عبادت کب کرے یہ بھی بتا دیا گیا کہ طلوع شمس سے پہلے بھی ہو، غروب شمس سے پہلے بھی ہو، اور رات کے دونوں حصوں میں ہو، دن کے دونوں حصوں میں ہو، اطراف النہار میں بھی ہو. آدمی کو 24 گھنٹے میں عبادت والے مرحلے میں رہنا چاہیے، اور دنیاوی اعتبار سے جو حالات غیر اختیاری یا اختیاری یا دشمنوں کی طرف سے پیش آتے ہیں ان سے صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثلنا بها قابليها وأتمها علينا يا الله. ما ربناكم معاف فرمائيه ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائیے, اسے برکت عطا فرمائیے, اس میں اثر پیدا فرمائیے. اے اللہ قرآن و حدیث والی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اس کی ہمت ہمیں نصیب فرما دیجیے, اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, اس کا ماحول بنا دیجیے. اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, انسانی شرور سے اور شیطانی شرور سے حفاظت فرمائیے. مسلمانوں میں جو دوست دشمن ہیں ان کے بھی شروع سے حفاظت فرمائیے. کافروں میں غیر مسلموں میں جو دشمن ہیں ان کے بھی شروع سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت عامہ فرمائیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, خاص طور پر امریکہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. دشمنوں کے مکر اور چال بازی کا اے اللہ نشانہ بن جانے سے, اس کا شکار ہونے سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے, ان کی جانوں کی, ان کے مالوں کی, عزت و آبرو کی. اے اللہ ملازمتوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ملازمتوں میں کام کو آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہر قسم کی دشواری کو اپنے کرم سے دور فرمائیے, صحت اور عافیت عطا فرمائیے, رزق کی بے برکتی سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دیجیے, جن کو آپ نے روزی عطا فرمائی اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ وسعت عطا فرمائیے, آسانی اس کے اندر پیدا فرما دیجیے. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے, اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے. بری صحبتوں سے, بری عادتوں سے ہماری اولاد کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دیجیے, ان کے اندر اکرام اور اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے. اختلاف کو, انتشار کو, خلفشار کو, بدگمانی کو اپنے فضل سے دور فرما دیجیے. غصوں کو اے پروردگار ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہر میاں بیوی میں, ہر جوڑے میں, اور پیرنٹس اور اولاد کے اندر اے اللہ غصے والی بیماری کو دور فرما دیجیے. اس غصے نے بے پناہ خاندانوں کو, بے شمار خاندانوں کو برباد کر دیا. اے اللہ مسلمانوں میں اخلاق اور تواضع اور تحمل اور بدباری پیدا فرما دیجیے. اخلاق کریمانہ نصیب فرما دیجیے, شفقت عطا فرمائیے, عزت اور عظمت عطا فرمائیے. ہر طرح کا خیر کا, برکت کا, رحمت کا, عافیت کا, سہولت کا, آسانی کا معاملہ فرمائیے, اور بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیه واصحابه اجمعین. الحمد للہ.